کہ نیوٹن نے اتنے بڑے بڑے قانون ایجاد کیے پھر بھی جہنم میں جائے گا, تو بات یہ کہ نیوٹن کو جس نے ایجاد کیا نیوٹن اس کو مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ اللہ تو یہ پوچھے. اللہ نے کیا کیا, زمین کو 23 ڈگری, اس 23 میں بھی حکمتیں, اس 23 ڈگری جھکنے کی وجہ سے سردی گرمی خزاں بہار کے موسم سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں. داڑھی رکھی تو لوگ ایک دم چہرہ ایسا بن جاتا ہے, دیکھتے ہی سمجھیں گے کہ لوگ یہ ملا ٹائپ کا ہے, یہ ملا ٹائپ کا تالا نہ لگے, لوگ ملا نہ کہہ دیں.
ستارے مسعود کے بیانات سننے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وزٹ کریں mufti-tariq-masood.com.
ونعوذ بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمدا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. سورة النساء کی آیت نمبر 19, 20 اور 21. آواز تھوڑی کم نہیں ہے, صحیح ہوگی؟ گلا بیٹھا ہوا ہے میرا, کم ہے نا؟ تھوڑی سی ان سے کہیں کہ بڑھا دینا, پیچھے دیکھنے گر جائے گا دوبارہ. شیشہ رکھ لیتا ہوں سامنے, یہیں سے ان سے بات چیت کرتا ہوں. پچھلے درس میں جو آیت پر بیان چل رہا تھا, فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر تم انہیں ناپسند کرو. ناپسند کرتے ہو؟ بیویوں کے بارے میں بیان چل رہا ہے, یہ قرآن مجید کی آیات ہیں. اگر تم اپنی زوجات کو ناپسند کرتے ہو, فعسى ان تکرہوا شیئا, ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو. ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا, اور اللہ اس میں بہت بڑی خیر رکھ دے. اس پر تفصیلی بیان پچھلے درس میں گزر چکا کہ بعض دفعہ انسان بیوی کی کسی خصلت کو پسند نہیں کرتا, صورت اچھی نہیں ہے, یا اخلاق اچھے نہیں ہیں, یا اور کوئی عیب ہے, سلیقہ صفائی نہیں ہے زیادہ, لیکن ایک عیب ہوگا تو دوسری اللہ کو اس میں خوبی رکھ دیتے ہیں. ایسی کہیں بھی نہیں ملے گی یہ 100% صحیح ہو. ساری چیزیں جیسے رشتے شادی سے پہلے تلاش کرتے ہیں نا, ساری خصوصیات ہوں تو وہ شادی سے پہلے بھی نظر آتی ہیں, ہوتی نہیں ہیں. وہ جھوٹ بولا ہوتا ہے آپ سے کہ یہ سب کچھ ہے, ہوتا دنیا میں کسی میں نہیں ہے, کچھ نہ کچھ عیب ہوتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, حدیث میں بھی آتا ہے, لا يفرق مومن مومنۃ, کوئی مسلمان مرد اپنی عورت سے, اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے. ایک عیب اگر ہوگا اس میں تو ممکن ہے اللہ نے اس میں کوئی دوسری خوبی رکھ دی ہو. میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کی تفسیر منقول ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں تفسیر قرآن میں امام مانا جاتا ہے, لہذا اکثر و بیشتر جب کسی آیت کی تفسیر کی جاتی ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کو عموماً پیش کیا جاتا ہے, کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم علمہ التاویل, اے اللہ اسے قرآن کی تفسیر کا علم سکھا دے. تو آپ نے سوچئے کہ جن کو اللہ کے نبی نے دعا دی ہو تو وہ قرآن کے کتنے بڑے عالم ہوں گے. قرآن مجید میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تفاسیر ہیں, آپ سے قرآن سیکھنے والے شاگردوں نے بھی دنیا میں بہت مقام پایا ہے. عبداللہ بن عباس کے جو شاگرد تھے تفسیر میں ان کا مقام دوسروں سے افضل ہے, کیونکہ جب آپ بڑے مفسر تھے تو ظاہر ہے شاگرد بھی ہوں گے. ان میں سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ, مجاہد, عکرمہ, یہ تین مشہور تابعی ہیں. اس کی آواز اگر بڑھا دیں تو مجھے تھوڑا سا گلے کو سکون مل جائے گا. کوئی شیشہ دیں, میں پیچھے دیکھتا ہوں تو بندہ ہے بھی نہیں ہے. تو یہ جو تین صحابی ہیں اور تین تابعی ہیں, یہ تفسیر میں بہت بڑے امام سمجھے جاتے ہیں. مجاہد, حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی. تو اس لیے عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں جو صحیح سند سے ثابت ہو اس کو بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی کیا تفسیر بیان کی؟ یہاں میں ایک چھوٹا سا علمی نقطہ بھی بیان کر دوں. میں اکثر آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ بیان کے دوران کوئی علمی نقطے کی بات اگرچہ موضوع سے ہٹ کر ہو, جب وہ ذہن میں آئے تو میں اسے پارسل کر دیتا ہوں, کیونکہ وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ الگ سے موضوع بنا کر پھر وہ بعض دفعہ دماغ میں نہیں آتی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, قرآن مجید میں جو سورہ طلاق ہے, یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, اس میں آگے چل کے آتا ہے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا, جو اللہ سے ڈرتا ہے. طلاق کے احکام بیان کر کے اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے, یجعل له مخرجا, اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس اس کی یہ تفسیر بیان کیا کرتے تھے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے اس کے لیے تو رجوع کا دروازہ کھلا رہتا ہے اور مصیبت سے نکلنے کا راستہ کھلا رہتا ہے. جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف طلاق دیتا ہے, ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے ڈالتا ہے, تو اللہ نے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا. یہ بالکل صحیح سند سے عبداللہ بن عباس سے اس آیت کی تفسیر ثابت ہے, اور ویسے بھی اس آیت کا اس کے علاوہ کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے. تو یہ نص صریح ہے غیر مقلدین کے اس مسئلے پر, جس میں وہ فتویٰ دے دیتے ہیں, لکھ کے تین دے دیے تو ایک ہو گئی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگرچہ بات موضوع سے ہٹ کر تھی لیکن عبداللہ بن عباس کا تذکرہ آیا تو میں بتا دوں کہ قرآن مجید نبی انہیں کی تفسیر جو ہے وہ اس سے بھی ان حضرات کے اس مسئلے کی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن مجید میں ایسا پڑھی نہیں ہے کہ ایک مجلس میں تین ایک ہوتی ہیں, بلکہ اس کے برخلاف ہے. تو خیر, یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم بیوی کو ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے اللہ اس میں خیر رکھ دے, اس میں عموم ہے, کوئی بھی خیر ہو سکتی ہے. لیکن عبداللہ بن عباس نے جو اس کی تفسیر بیان کی, میں اتنی جو ان کی فضیلت بیان کر رہا ہوں, تمہید باندھ رہا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ جو آپ کو میں جو نظریہ بتانا دینا چاہ رہا ہوں تاکہ وہ آپ کے دل و دماغ میں اچھی طرح اتر جائے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں خیر سے مراد ہے اولاد. کیا مراد ہے؟ اولاد. ممکن ہے تم انہیں ناپسند کرو مگر اللہ تمہیں ان سے کیا دے دے؟ اولاد دے. تو اس سے پتا چلا کہ عبداللہ بن عباس کی نظر میں سب سے بڑی خیر جو شادی کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اولاد ہے. تو اس سے بھی فیملی پلاننگ والوں کے نظریات پہ زد پڑتی ہے. جو کہتے ہیں نا بچے دو ہی اچھے, تو بھائی بچوں ہی کے لیے تو شادی کی جاتی ہے. بد اخلاق عورت کو برداشت کیا جاتا ہے, بدصورت عورت کو برداشت کیا جاتا ہے, کوئی بات نہیں, میرا خاندان کو آباد کرے گی, مجھے والے وارث تو دے گی, مجھے ایسی اولاد دے گی جو بڑھاپے میں میرا سہارا بنیں گے. بیٹے بھی سہارا بنتے ہیں بڑھاپے میں, بیٹیاں بھی سہارا بنتی ہیں. اور عجیب بات یہ کہ بڑھاپے میں بیٹے اور بیٹیاں ماں کا جتنا سہارا بنتی ہیں باپ کا نہیں بنتی, مگر پھر بھی ماں تیار نہیں ہے اولاد پیدا کرنے پر, کہ جس کو زیادہ فائدہ ہے. تو یہ یہودیوں نے ہمارا دماغ جو ہے نا اس میں وہ جو محنت کر کے دماغ فطرت سے ہٹا دیا ہے. عورت کو زیادہ فائدہ ہے, بیٹیاں شادی کے بعد بھی بوڑھی ماں کی خدمت کرتی ہیں. ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو بیٹا وہ خدمت نہیں کر سکتا جو بیٹی کرتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ اس کو قضائے حاجت کروانا یا دل کے راز اس کے سامنے رکھنا، یہ ماں بیٹی کے ساتھ ہی کر سکتی ہے، بیٹے سے اتنا فری تھوڑی ہوتی ہے ماں. اور انسیت جو رہنے کی انسیت ہے، بیٹیاں ماں کے گھر آ کے رہتی ہیں شادی کے بعد بھی، تو ان سب چیزوں سے ماں کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ باپ کو نہیں ہوتا. مگر افسوس اس پر ہے کہ فیملی پلاننگ والوں نے، خاندانی منصوبہ بندی والوں نے ماؤں کا دماغ اتنا خراب کر دیا ہے کہ وہ خود اپنے مستقبل کی ان کو فکر نہیں ہے. کہتے ہم ایک دو بچے ہوں گے، باقی ہم جاب کریں گے. باقی کیا کریں گے؟ تو بھائی کب تک کر لے گی تو جاب؟ کہتے ہیں بچے بچے نہیں پالنے ہم نے، جاب کریں گے. بچے ہوں گے تو کیسے آفس میں، کیسے آفس کیسے جاؤں گی میں؟ تو یاد رکھو جو فطری چیزوں میں اللہ نے لذت رکھی ہے وہ مصنوعی چیزوں میں نہیں رکھی. ماں کو اپنی اولاد کو دیکھ کے جو سکون ملتا ہے وہ ایک لاکھ روپے تنخواہ کما کے نہیں ملتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آئے گی، جب شادی ہو جائے گی پھر یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. تو عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا، اللہ تمہیں ان کے ذریعے کیا دے گا؟ اچھا وہ جو جاب بھی کرتی ہیں تو کتنا عرصہ کر لیں گی بھائی جاب؟ ایک وقت تک ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ سہارا چاہیے ہوتا ہے. اولاد ہوتی اور بیٹے بیٹیاں ہوتے کثرت سے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں اتنے بچے ہوتے ہیں ایک دو ہوں اچھے نکلیں بجائے اتنے سارے اولاد کے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ایک دو ہیں یہ اچھے ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. اولاد کو آپ کے اتنے ہونے چاہیے کہ اگر بگڑ بھی جائیں سارے تو اسپیئر میں ایک دو اچھے ہونے کے لیے بھی رباقی رہیں، کیونکہ یہ اولاد کی جو ہدایت ہے نا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں ان کی اولادیں بگڑ جاتی ہیں حالانکہ تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے وہ، اور بڑے بڑے بدماش ہیں ان کی اولادیں نیک پیدا ہوتی ہیں حالانکہ انہوں نے تربیت پہ ذرا بھی توجہ نہیں دی ہوتی. نوح علیہ السلام پیغمبر تھے مگر بیٹا کافر تھا، ابراہیم علیہ السلام کے والد بت فروش تھے مگر بیٹا خلیل اللہ تھا. تو ہمیں اور آپ میں سے کسی کو پتا نہیں کہ کل ہماری اولاد نیک ہوگی یا بری ہوگی، ہمارا سہارا بنے گی یا نہیں بنے گی. تو اتنے ہونے چاہیے کہ اگر 10-15 بگڑ بھی گئے تو ایک دو تو اتفاق سے صحیح نکل. نہیں آئیں گی یہ باتیں سمجھ میں؟ نہیں آئیں گی یہ باتیں. تو اسپیئر میں جو ہے نا بھائی، دیکھو یہ جو دکان میں جو مال رکھتے ہیں نا یہ لوگ، یہ جیسے موٹر سائیکل کا سامان ہے تو ہر قسم کے نٹ بولٹ اسکرو رکھتے ہیں کہ بھائی کبھی کوئی گاڑی والا آ جائے تو یہ نٹ اس میں لگ جائے گا، تو رکھتے ہیں. تو اتنے ماشاءاللہ اولاد ہو کہ آپ کہیں ایک نہ ایک تو نشانے پہ لگے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور اگر ایک دو بگڑ گئے، اور یاد رکھو ایک دو بچوں پہ بوجھ بہت ہوتا ہے، جب بہن بھائیوں کی کثرت ہو تو سب مل کے ماں باپ کو پال لیتے ہیں آسانی کے ساتھ، نہ زیادہ خرچہ آتا ہے ڈیوائڈ ہو جاتا ہے خرچہ، بلکہ جنگیں ہوتی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ماں باپ اپنے پاس رکھیں گے، کہتے ہیں ہم اپنے پاس رکھیں گے. اور اگر ایک دو ہونا تو ان پہ سارا بوجھ انہیں پہ آتا ہے، ڈیوائڈ نہیں ہوتا یہ معاملہ. پھر دوسری بات یہ کہ جو ایک دو ہیں خود ان کو بھی تو سہارا چاہیے نا بھائی بہنوں کا، ان کے پاس بھی بھائی بہنوں کا سہارا نہیں ہوتا. میں نے اکثر دیکھے ہیں غریب لوگ کثرت سے بھائی بہن تھے، غریب تھے، ایک کہیں نکل گیا شپ پہ یا کوئی جگاڑ لگ گیا اس کا، اتنے سارے ہوتے ہیں. اگر غریب بھی ہوں تو جگاڑ پگاڑ ایک کا تو چانس بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ میرا تو دل چاہ رہا ہے آپ لوگ کچھ کھری کھری سناؤں میں. کیونکہ آپ لوگ فیملی پلاننگ والوں کی باتیں سن سن کے نا دماغ خراب ہو گئے ہیں. دماغ کیا ہو گئے ہیں؟ خراب. وہی جو باتیں وہی جو ڈاکٹر کہتے رہتے ہیں وہی گھماتے رہیں گے، وہی گھماتے رہیں گے. تو میں عرض کر رہا ہوں سارے غریب ہیں، مثال کے طور پر 12 بہن بھائی ہیں غریب کے غریب کی، تو 12 بہن بھائی غریب ہوں ایک آدھ کا تو چانس ہے نا جگاڑ تگاڑ کا، کوئی کاروبار. میں نے ایسے لوگ دیکھے کباڑ کا کام شروع کیا کروڑ پتی بن گئے. تو ایک آدھ تو اس میں ترقی کرے گا نا، اتفاق سے بھی تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک بھی آگے نکل گیا وہ سب کو لگا دیتا ہے لائن پہ. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، ہونڈا 50 تھی ان کے پاس، پیٹرول کے پیسے بمشکل ہوتے تھے، اولاد ماشاءاللہ اللہ نے بہت دی. جیسے جیسے بچے بالغ ہوتے گئے نا ایک کا جگاڑ لگ گیا، کہیں اس نے کوئی کھانچا وانچا کھول کے شپ پہ چلا گیا. وہ جیسے گیا تو کہیں سے کھانچے تو پھر کھانچا ہے وہ، اس نے اور کھانچے کھول کے دو چار بھائیوں کو اور بلا لیا، سارے بھائی، اور اب ماشاءاللہ ان کا 1000 گز کا بنگلہ ہے جس میں 2-3 بھائی اکٹھے رہتے ہیں، اور ایک نے الگ بنگلہ لیا ہے 1000 گز کا ڈیفنس میں۔ تو یہ جو بتایا جاتا ہے نا کہ اولاد کی کثرت غربت کا سبب ہے، دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ اولاد کی کثرت غربت ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ باتیں آپ لوگوں کے۔ میرا ایک شاگرد ہے، ابھی بھی الحمدللہ زندہ ہے، کبھی کراچی آیا تو زیارت کرواؤں گا آپ لوگوں کی۔ تو مجھے بتایا گیا کہ اس کے کتنے، دوسری کلاس میں بیٹھا تھا وہ، میں نے اس کو بلوایا۔ میرا خیال تھا جب 30 بھائی بہن ہیں تو روٹی ووٹی کا تو گھر میں ہوگا ہی نہیں انتظام، کہ دماغ تو ہمارے بھی یہی بنائے گئے ہیں نا کہ بھائی اتنی اولاد کو کون کھلا سکتا ہے۔ تو میرا خیال تھا کوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ آئے گا، خوراک کی کمی سے جس کو ظاہر ہے 30 بہن بھائی ہیں، باپ کیسے کھلا سکتا ہے 30 بھائی بہنوں کو۔ جب آیا تو دیکھا پلا پلایا سرخ ٹماٹر، سمجھ آ رہی ہے، پٹھان تھا، سوراب گوٹ میں رہتا ہے اب بھی، پلا پلایا بالکل۔ میں نے کہا بھائی سنا ہے آپ لوگ 30 بھائی بہن ہیں، تو اس نے جو الفاظ کہے وہ تو کہے لیکن میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ اس نے کہا اب تک کی یہی رپورٹ ہے، یہ میں اپنے اس کے الفاظ نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ کتنے، کہہ رہے 15 بھائی ہیں اور 15 بہنیں ہیں۔ میں نے کہا کبھی اپنے گھر لے کے جاؤ، میں دیکھوں تمہارے ابا تمہیں کھلاتے کیسے ہیں، کیونکہ ہم نے تو یہی سنا ہے بچے زیادہ ہوں گے تو کھانے کو روٹی نہیں ملی۔ تو میں جب ان کے گھر گیا تو دیکھا ٹرالی میں سامان آ رہا ہے، یعنی ہم جو ہوتے ہیں نا، جاؤ ایک نیڈو کا ایک ساشا لے آؤ، دو بچے ہوں گے تو ساشوں کو گزارا ہو جاتا ہے، اور ایک چائے کی پتی 5 روپے والی لے آؤ، کافی 6 مہینے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھا کہ ٹرالی میں آ رہا ہے مال، بابئی با، والد صاحب کی 3 یا پتہ نہیں 4 شادیاں تھیں۔ تو جب یہ بات چلی ہے تو ہمارے پھر طلبا نے بتایا کہ استاد جی آپ کے ایک اور شاگرد ہیں ادھر، ان کے 23 بھائی بہن ہیں۔ میں نے بلاؤ بھائی، وہ اس سے بھی زیادہ پلاوا، 18 سال کا، اتنا لمبا چوڑا ماشاءاللہ، ابھی بھی میرے پاس وائبر پہ اس سے بات چیت ہوتی ہے، وہ چمن کا ہے۔ کبھی آپ آئیں گے تو لائیو ویڈیو چیٹنگ کرا دوں گا آپ کو، آپ دیکھیں گے 18 سال میں اتنا اونچا۔ میں نے کہا 23 بھائی بہن، ان کے والد صاحب کی بھی 2-3 تھی، پتہ نہیں کتنی تھی، کہہ رہے 16 بھائی ہیں اور باقی بہنیں ہیں۔ تو میں نے کہا آپ تو غریب ہیں، اس نے کہا تھے، اب نہیں ہیں، غریب تھے، والد صاحب کی ایک چھوٹی سی دکان تھی پرچون کی۔ جیسے دیکھو 16 اور یہ جو 23 بہن، یہ ایک دم سے تھوڑی پیدا ہو جاتے ہیں، یہ جو ہمیں فیملی پلاننگ والے بتاتے ہیں اتنے بچوں کو کیسے پالو گے، تو یہ ایسا دماغ میں میڈیا کے ذریعے خناس بھرتے، انسان سمجھتا ہے یہ 23 ایک دم دماغ میں آتے 23۔ تو بھائی جب 23واں پیدا ہوگا تو پہلا خود 23 بچوں کا باپ بن چکا ہوگا، اور وہ خود باپ کا سہارا بن چکا ہوگا، ایک دم سے نہیں ہو جاتا یہ سارا حساب کتاب۔ تو اس نے کہا کہ میرے والد صاحب کی پرچون کی دکان تھی چمن میں، جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے والد صاحب کے ساتھ دکان میں بیٹھتے گئے، جو اپنے ملازمین ہوتے ہیں نا، ان کو جب دکان میں بٹھاؤ تو یہ کھاتے ہیں دکان کو، یہ کبھی بھی ملازم آپ کو پتا ہے ترقی کاروبار میں نہیں کر کے دیتا، خود اس کی نگرانی کے لیے 4 آدمی الگ سے بٹھانے پڑتے ہیں، تو خود ہی کبھی ادھر سے چینی اٹھا کے کھا لے گا، کبھی وہاں سے چاول اٹھا کے کھا لے گا۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے جانوروں کے وہ جو چارہ وارا ہوتا ہے نا، بکروں کا دانا اور یہ ساری چیزیں، تو ایک گودام بنایا اور ہول سیل پہ میں یہ جو ہے نا یہ جانوروں کے چارے کا کام میں نے شروع کیا، ملازم رکھا۔ تو میں دیکھ رہا ہوں یہ کھاٹے میں جا رہا ہے سارا، بڑا پریشان کہ بھائی اتنا مال آتا ہے، بکا اتنا ہے، باقی گیا کہاں، نہ کوئی چور ہے، ملازم کی بھی جیبیں چیک ہوتی تھی جانے سے پہلے آنے سے پہلے، پتہ چلا وہیں بیٹھا بیٹھا کھاتا رہتا ہے، جو بکرے کا دانا ہے نا وہیں جو ملازم ہے، سارا دن کبھی چور کے 4 دانے چبا لیے یہاں سے، کبھی وہاں سے چنا اٹھایا تھوڑا سا جگا لیا، سارا وہ ہوتے ہوتے پورا مہینہ اچھا خاصا ہو جاتا ہے۔ تو جب دوسرے کو انسان بٹھاتا ہے نا کاروبار کے لیے، وہ دل جمی سے کام نہیں کرتا، اس کو بتائیے میرا کاروبار نہیں ہے، یہ اس کی مجھے نہیں ملے گی اس کی وراثت، بلکہ جب یہ ترقی کرے گا تو میرا مالک مجھے ویسے ہی نکال لے گا یہاں سے، وہ کبھی بھی صحیح طرح کام نہیں کرے گا، برکت نہیں ہوگی۔ اور اپنی اولاد جو باپ کے کام کو سنبھالتی ہے، وہ اپنا کام سمجھ کے سنبھالتی ہے، اس کو پتا ہے اس کی ترقی میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جیسے جیسے بالے ہوتے گئے نا جو جو بچے وہ والد صاحب کے ساتھ دکان سنبھالتے چلے گئے، ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار دکانیں، ہوتے ہوتے دبئی تک بزنس ہو گیا. میں نے کہا اگر کاروبار نہ بھی کرتے، 16 لڑکے صرف ریڈی لگاتے اور سب کہتے والد صاحب کو ہم نے اپنی دہاڑی میں سے صرف 50-50 روپے روزانہ دینے ہیں، تو 16 کو 50 سے ضرب دے دو، یا 10-10 روپے بھی دے دیں، اگر 10 روپے کون بھی کما کے دے سکتا روزانہ بھائی، تو والد صاحب کو 160 روپے روز کہیں نہیں گئے والد صاحب کے. تو یہ سب فضولیات ہے. پھر اس نے بتایا دینی ترقی اتنی ہوئی ہے والد صاحب کی کہ 16 بیٹے ہیں نا ماشاءاللہ، تو کچھ بیٹے کاروبار کے لیے، کچھ تبلیغ میں سال کے لیے، کیونکہ ایک آدھ اگر سال کے لیے تبلیغ میں چلا جائے گھر کا چولہا نہیں بند ہوتا، اور کچھ افغانستان میں بھیجے ہوئے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات. اور یہ جو تھا اس کو دینی تعلیم کے لیے وقف کیا ہوا تھا جو مجھے انٹرویو دے رہا تھا. نہیں آ رہی بات سمجھ. دین کے سارے شعبے زندہ ہو رہے ہیں، کاروبار بھی ہو رہا ہے، تو یہ اور خاندان بھی ماشاءاللہ آباد ہو رہا ہے. تو کہہ رہے والد صاحب جب پگڑی پہن کے گھر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کسی کا باپ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پتا چلتا ہے باپ آ رہا ہے. اور ہمارے ہاں جو ہے نا یہ نہیں پتا چلے گا، ایک آدھ بچے میں نہیں پتا چلتا کہ کیا عزت ہوگی بھائی ایک آدھ. تو کہہ رہے دسترخوان پہ سارے بھائی بہنوں کو اکٹھا بٹھاتے ہیں وہ، تو اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتے ہیں. میں جب نیو کراچی میں تھا تو وہاں ایک بوڑھے میاں تھے، ان کو 80 سال عمر تھی، ان کی ماشاءاللہ آل اولاد، پوتے نواسے اور اولاد مل کے 80 کے قریب تعداد تھی ان کی. یہ واقعہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں. تو میں امام تھا مسجد کا، کبھی کبھار ان بزرگ کے پاس جا کے بیٹھ جاتا، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، وہ ہندوستان کے پرانے لوگوں میں سے تھے تو بڑا اچھا بے تکلف تھے، بڑا مزہ آتا. تو جیسے ہی جا کے بیٹھتا میں ان کے پاس، فوراً جو بچہ سامنے سے گزر رہا ہوتا کہتے چل جا کے دودھ پتی لگا رہا ہے امام صاحب کے لیے، چل ایک تھپڑ لگایا وہ دودھ پتی لگا رہا ہے. پھر یہ شام کو جا کے بیٹھا کوئی دوسرا گزر رہا تھا جائے دودھ پتی لگا رہا ہے امام صاحب کے لیے، پھر آ گیا جا بھی ایک تھپڑ لگایا تھا جائے سر پتلے کرتے. میں نے حضرت یہ گلی محلے کے بچوں کو آپ نے کیا بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ بولیں گے امام صاحب ہمارے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں. اور یہ بھی بڑے شریف ہے، فوراً چلے جاتے ہیں، انہوں نے کہا سارے میرے آل اولاد ہے، ساری میری آل اولاد. پھر کہا بیٹھ کے مزے کر رہا ہوں، ایک کا نمبر آ جائے تو دوسرے کا اتنی جلدی نہیں آتا، وہ تھکتا بھی نہیں ہے. پھر مجھے بڑے فخر سے کہنے لگے امام صاحب جب مروں گا تو میرے پیچھے رونے والے بہت ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی نا باتیں، نہیں آئیں گی بات. تو حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے سب سے بڑی خیر بیویوں میں کیا رکھی ہے، اولاد ملتی ان سے اولاد. اس لیے میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کالی سیاہ عورت جو بچے جنتی ہو اس کو اس حسن و جمال والی عورت سے افضل قرار دیا جس کے اولاد نہ ہوتی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث کے عربی الفاظ میرے یاد نہیں آ رہے، فرمایا کہ کالی سیاہ عورت خیر من الحسناء التي لا تلد، وہ کالی سیاہ عورت اس حسین عورت سے بہتر ہے جس کے اولاد نہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دی ہے. صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی اصبت امرأة ذات حسن و جمال، مجھے ایک ایسی عورت کا رشتہ میسر آیا ہے جو حسین بھی ہے، ذات منصب والی بھی ہے، ذات حسب اونچے حسب والی ہے، اور ذا مال دولت مند بھی ہے. جب آپ کہیں رشتہ لینے جاتے ہیں تو چار چیزیں اگر کسی خاتون میں جمع ہو جائیں تو آپ چھوڑو گے ایسا رشتہ؟ میرا خیال ہے آپ لوگ چھوڑ دیں گے شاید، ہے بھائی، خوبصورت بھی ہو، دولت مند بھی ہو، اور خاندان بھی اونچا ہو، اور حسب والی منصب والی ہو، کوئی اچھی پوسٹ پر ہو کسی. تو ان صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، فرمایا لیکنہا لا تلد، لیکن بانج ہے، اولاد نہیں ہوگی. دیکھو جب بھی صحابہ شادی کرتے تھے تو شادی کرنے سے پہلے نبی سے پوچھتے نہیں تھے کہ یہاں کر لیں گے نہیں کر لیں، صحابی پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ اس کی علامت ہے کہ صحابہ کو معلوم تھا کہ ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کو پسند نہ کریں کہ جس کی اولاد نہیں ہو رہی، اس لیے احتیاطاً پوچھ رہے ہیں پہلے آ کے. یہ بات پہلے سے صحابہ میں مشہور اور معروف تھی. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنہاہو، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. صحابی چلے گئے، دوبارہ حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پھر عرض کیا یا رسول اللہ انی اصبت امرأة ذات حسن ومال ومنصب وجمال، ایسے چار صفات ہیں. فنہاہو، دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، پھر واپس چلے گئے، پھر تیسری مرتبہ آئے ہیں، پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہ صفات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ منع فرمایا اور فرمایا تزوج الودود الولود فإنی مباحی بکم الامم، ایسی عورت سے نکاح کرو جو بہت محبت کرے اور اولاد کثرت سے جنتی ہو، اس لیے کہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا. اور ہمارے لکھا یہ کیسے پتا چلے گا بھائی پہلے اولاد کثرت سے جنتی ہے؟ تو اس کے خاندان کو دیکھ کے پتا چلے گا. صحت مند خاندان ہوتا ہے اور بڑا خاندان ہوتا ہے تو یہ توقع ہوتی ہے کہ اس کی بھی نسل زیادہ ہوگی. تو یہ پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہہ رہے ہیں، تو پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. تو یہ بڑا طویل موضوع ہے، میں ایک چھوٹی سی بات کر کے بس پھر آگے چلتا ہوں. اس پر تو کبھی موقع ملا تو پورا ایک تفصیلی بیان کروں گا، اس میں جتنی باتیں کی جاتی ہیں نا یہ شروع سے آخر تک، یوں ہو جائے گا تو یہ تربیت نہیں ہو سکتی، غربت ہے، مہنگائی ہے، عورتوں کی صحت خراب ہو جاتی ہے، یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں. ٹوپی ڈرامہ سمجھتے ہیں، فضول باتیں. صحت کے حوالے سے بس ایک آخری بات کرتا ہوں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ خواتین کی صحتیں آج کل کمزور ہیں، زیادہ اولاد کا تحمل نہیں کر سکتی، دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. یاد رکھو، عورت کی صحت نسل روکنے سے خراب ہوتی ہے، نسل جاری رکھنے سے خراب نہیں ہوتی. کیونکہ نسل روکنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے آرٹیفیشل طریقے ہیں، وہ سارے طریقے انسان کے لیے زہر ہیں، چاہے مرد استعمال کرے یا عورت استعمال کرے. یہ جو کہا جاتا ہے اتنے بچے ہو گئے موٹاپا آ گیا، یہ غلط ہے. عورت جس کے اولاد کا سلسلہ چلتا رہے اس پہ موٹاپا نہیں آتا، موٹاپا ان عورتوں پہ آتا ہے جن کے اولاد میں وقت پہ زیادہ ہوتے ہیں. نہیں آئیں گی یہ باتیں سمجھ میں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح عورت کا جو حسن و جمال ہے وہ بچے روکنے سے خراب ہوتا ہے، جس کے اولاد کا سلسلہ چلتا رہے گا نا اس کے حسن و جمال خراب نہیں ہوتا، بلکہ وہ دیر تک جوان رہتی ہے. اس کے لیے تو ڈاکٹروں کے حوالے وہ الگ چیز ہے. میرے پاس انگریز ڈاکٹروں کی کتابیں ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا بات، یہاں کے نہیں، جو یورپ کے جو ماہر ہیں نا اسپیشلسٹ، نوبل انعام یافتہ، ان کی تحقیق بتا رہا ہوں. اور تحقیق کو رکھے ایک طرف، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل، بہت سے فیصلے تو عقل سے ہوتے ہیں نا. انسان کی باڈی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ یہ اس کی جو طاقت اور توانائی استعمال ہوتی ہے وہ طاقت اور توانائی صحیح سالم رہتی ہے. دیکھو اللہ نے ٹانگیں کس کے لیے بنائی ہیں؟ چلنے کے لیے. اگر آپ چلتے رہیں گے تو آپ کی ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی یا مضبوط رہیں گی؟ بولیں بھائی آپ لوگ. اگر آپ کہیں کہ نہیں ٹانگوں چلو نہیں، میں جو انڈے پراٹھے خوراک کھا رہا ہوں یہ تاکہ ٹانگوں میں لگتی رہے اور یہ یوٹیلائز نہ ہو، یہ خرچ نہ ہو، اس سے میرے گھٹنے فولاد جیسے طاقتور ہو جائیں گے اور بیٹھا رہے، یعنی میں اسٹور کر رہا ہوں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیٹھا ہی رہے گا، ایک دن آئے گا اٹھنے کے قابل، جو چلتا رہے گا چلتا رہے گا. اچھا مجھے یہ بتاؤ، میں اور آپ اپنے مکے کو زیادہ استعمال نہیں کرتے. اللہ نے مکہ کیوں بنایا ہے؟ مارنے کے لیے. باکسر کا مکہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا میرا اور آپ کا مکہ؟ کیونکہ وہ اس مکے کو استعمال کرتا رہتا ہے. تو مکے کی طاقت، ہاتھ کی طاقت اسی کی اچھی ہوگی جس کا ہاتھ اس توانائی کو یوٹیلائز کرتا رہے. تو اللہ نے جسم میں جو توانائی رکھی ہے وہ یوٹیلائز ہوگی، خرچ ہوگی، تو وہ توانائی برقرار رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی. تو یاد رکھیے، اللہ نے عورت کو جو جوانی دی ہے وہ جوانی اس لیے دی ہے کہ اس کے اولاد کا سلسلہ چلے. اگر وہ سلسلہ چلتا رہے گا تو یہ اس کی طاقت استعمال ہوتی رہے گی، لہٰذا وہ دیر تک جوان رہے گی. اگر اس نے سلسلہ روک دیا تو اس کی مجھے پھر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ کمزور ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی آہستہ آہستہ. اور اولاد پیدا ہونے کی صلاحیت ختم ہو جانا، اسی کو تو بڑھاپا کہتے ہیں. بوڑھی عورتوں کی اولاد ہوتی ہے تو جس جوان عورت نے اگر نسل روک لی نا زیادہ وقفہ ہو گیا تو اس کی یہ توانائی استعمال نہیں ہوگی جس کی وجہ سے اب اس کے جو ہے نا یہ سلسلہ تبھی جن جو خواتین زیادہ لمبا وقفہ کر لیتی ہیں تین سال چار سال ان کے دوبارہ اولاد ہوتی نہیں ہے پھر چانس کم ہو جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب اولاد نہیں ہو رہی تو وہ توانائی جو اللہ نے جس مقصد کے لیے دی تھی استعمال نہیں ہو رہی تھوڑے دنوں میں بانجھ ہو جائیں گی وہ اور بانجھ ہو گئی تو بڑھاپا ہے وہ بانجھ ہونا ہی بڑھاپا ہے ایک اور بات کر کے بس میں چلتا ہوں آگے کیونکہ بہت یہ آپ کو ایک میں عجیب بات بتاؤں کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل اور یہودی جتنا مسلمانوں کی نسل روکنے پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں نا کسی اور چیز پہ اتنا خرچ نہیں کر رہے پوری طاقت اور توانائی اس پر لگا رہے ہیں کہ ان کی نسل روکو ڈرامے ایسے بناؤ فلمیں ایسی بناؤ اور اتنا سستا کر دو نسل روکنے کو کہ جگہ جگہ کلینک کھلی ہو پانچ پانچ سو روپے دیہاتوں میں دیے جا رہے ہیں ایک ایک عورت کو ایجنٹ کو کہ کسی بھی خاتون کو لاؤ نسل روکنے کی گولیاں کھانے کے لیے یا دوسرے طریقے کے لیے پانچ سو روپے کی خاتون ملیں گے دیہاتی عورتوں نے کو روزگار کا بہترین ذریعہ ملا ہوا ہے وہ پیسے بھی دے رہے ہیں اور آپ کی نسل بھی روک رہے ہیں پیسے دے کے اگر آپ کی نسل رکوا رہے ہیں تو کیا مطلب اس میں ہماری خیر خواہی ہو سکتی ہے کیا بھائی دشمن آپ کو پیسے دے کے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس میں اس کا اپنا ذاتی فائدہ ہے ان کی اپنی چونکہ نسلیں کم ہو گئی اور مسلمانوں کی نسل تیزی سے بڑھ رہی ہے کینیڈا میں الاؤنس دیا جاتا ہے امریکہ میں ان کی کوشش ہو رہی ہے انہوں نے پوری کیلکولیشن کر کے دیکھی کی ہے کہ 2050 تک دنیا کے بہت سے ممالک خود ہی غائب ہو جائیں گے بغیر لڑے خود بخود ہی غائب کیونکہ نسل اتنی گر رہی ہے نا ان کی جاپان تو ختم ہونے والا ہے جاپان پہ آپ دیکھیں گے 20-25 سال کے بعد جاپان پٹھانوں کا ملک ہوگا یہ میری پیش گوئی سننے ممکن ہے آپ ابھی مذاق سمجھیں اس کو جاپان افغانستان بنا ہوا ہوگا کیونکہ جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھل چکے ہیں حقیقت بتا رہا ہوں وجہ کیا ہے جاپانیوں کی نسل نہیں بڑھ رہی اور اس وقت مسلمانوں میں دو قوموں کی نسل تیزی سے بڑھ رہی ہے عربوں کی ایک پٹھانوں کی دو قوموں کی تو اب نسل ان کی بڑھ رہی ہے لہذا تجارتوں پہ ان کا قبضہ ہوتا چلا جا رہا ہے نتیجہ کیا ہے کہ جاپان میں بھی آپ کو اگر کپڑا خریدنا ہے تو پٹھان سے خریدنا پڑے گا آپ کو یہ میں ان تاجروں کی بات بتا رہا ہوں جو جاپان میں تجارت کرتے ہیں ان کا بیان ہے تو جاپان جاپانیوں کے ہاتھ سے نکل کے کس کے ہاتھ میں جا رہے ہیں پٹھانوں کے ہاتھ میں جا رہے ان کی نسل ہی نہیں بڑھ رہی ان کی تیزی سے بڑھ رہی ہے پھر افغانی کیا کرتے ہیں کہ ادھر جا کے بھی ایک اور شادی کر لیتے ہیں جاپانی کو مسلمان کر کے تو ان کی عورتوں سے جو ایک آدھ بچہ پیدا ہو رہا تھا نا جاپانیوں کا اس کے بھی چانس آہستہ آہستہ ختم اس سے بھی پٹھان بچے پیدا ہو رہے ہیں پٹھان زندہ باد بھائی تو میں ساتھیوں سے ایک دن مزاح سے کہہ رہا تھا کہ اب ہوٹل آئے اب جو جاپان سے جو پروڈکٹ آتی ہے نا مختلف قسم کی تو چپلی کباب آئیں گے ان پہ لکھا ہوگا میڈ ان جاپان نمبر کباب ہے یہ جاپان کا بنا ہوا ہے مسوارے آئیں گی جاپان سے ان لوگوں کو بجائے خود ہی بتانے والا ہے تھوڑے سے رہ جائیں گے بالکل دوسری قومیں غالب آ جائیں گی تاریخ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں یونان میں ایسا ہوا کہ یونانیوں نے کہا کہ دو بچے تاکہ ہم ترقی کریں چند سالوں کے بعد کیا ہوا یونان کی جو اصل قوم تھی وہ غیر ملکیوں کی غلام بن گئی جو باہر سے کمانے آتے تھے نا انہوں نے قبضہ کر لیا ان کو تو یہ بھی یہ ڈر ہے کہ یہ جو غریب غربا مسلمان ادھر آ رہے ہیں نا تھوڑے دنوں میں یہ خود فسر بنے ہوئے ہم لوگوں کو انہوں نے جھاڑو کچھ لگایا ہوگا روڈ پہ ہماری نسلیں ختم ہو رہی ہیں تو وہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ ڈرامے ایسے بناؤ فلمیں ایسی بناؤ مولویوں کا باقاعدہ مذاق اڑاؤ تاکہ لوگ مولویوں کی کیونکہ ان کو پتہ ہے مولویوں کو ان چیزوں کا اثر بھی ہوتا ہے انکوائری ہوگا مولوی قرآن حدیث کو دیکھ کے چلتا ہے تو وہ مولویوں کا مذاق اڑاؤ اور ان لوگوں کو ایسا لوگوں کو دور کر دو یہ پرانے لوگ ہیں دقی انوس لوگ ہیں انہیں کیا پتا غربت کیا ہوتی ہے انہیں کیا پتا مہنگائی کیا چیز ہوتی ہے صحت ڈاکٹروں کو پتا ہے سب ان کو بےچاروں کو کیا پتا یہ تو وہی ہے بچے اتنے ترساتی مینڈکوں کی طرف پیدا کرتے چلے گئے یہی ہے ایسے ایسے الفاظ جو ہے نا نکالے ہیں انسان پیدا ہو رہا ہے بھائی مینڈک پوری پیدا ہوتے ہیں انسان انسان کا مطلب میں اور آپ انسان میں علماء بھی ہیں انسان میں کتنے بہترین دماغ کے لوگ پیدا ہوتے ہیں انسان ہی کے لیے تو دنیا بنی ہے اگر یہی بھی پیدا کرو گے تو یہ دنیا کائنات بنائی کس کے لیے اللہ نے تو اس لیے یہ سارے ٹوپی ڈرامے ہیں میں خواتین سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر عورت کو ہر چیز پہ عورت کمپرومائز کرتی ہے حسن و جمال کے لیے کرتی ہے. وہ چاہتی ہے میں 99 سال میں بھی دنیا کی سب سے حسین عورت نظر آؤں. تو میں خواتین سے کہتا ہوں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا حسن و جمال برقرار رہے اور آپ جوان رہیں تو آپ نسل نہ روکے برباد ہو جائیں گی, صحتیں خراب ہو جائیں گی. یہ تو موٹاپے چڑھ رہے ہیں نا عورتوں پہ, اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے, نسل روکتے ہیں, بیوی کی حالت خراب ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں میں, موٹاپا آ گیا, جوانی ختم, پھر شوہر ادھر ادھر جا کے منہ مارتا ہے. یہ بھی ان لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے کہ بھائی اس سے نقصان کیا ہوگا کہ ان کی عورتوں کی صحتیں خراب ہوں گی, نتیجہ کیا ہوگا شوہر کو بیوی پسند نہیں آئے گی, ظاہر ہے اس کو کیسے پسند آئے گی, پھر وہ جا کے ادھر ادھر منہ مارتا ہے جیسے کہ مار رہے ہیں شادی شدہ لوگ کی زنا کر رہے ہیں اور معلوم نہیں کیا بدمش رہے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ پر رحم کریں, اپنا کلچر یورپ امریکہ سے نہ لیں. ہم مسلمان ہیں, ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہیں, ہم ان ہدایات پر عمل کریں. اور ایک آخری بات, لیکن زیادہ ہو جائے گی پھر, بس اتنا ہی کافی ہے میرا خیال ہے, ٹھیک ہے میں آگے چلتا ہوں, آخری سے آخری نکلتی چلی جا رہی ہے. بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات, اسی میں ہماری صحت ہے, اسی میں بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ, اور اسی میں غربت مہنگائی کا خاتمہ بھی ہوگا, اور اسی میں انشاءاللہ باصلاحیت لوگ پیدا ہوں گے. اور یہ بھی عجیب بات بتا دوں, باپ جو ہے نا, باپ یہ بھی نفسیاتی جو سائیکولوجسٹ ہے نا, جو نفسیاتی ڈاکٹر ہیں, وہ کہتے ہیں جس باپ کی اولاد زیادہ ہوتی ہے وہ چست اور پھرتیلا ہوتا ہے. وہ اس آپ جن لوگوں کی بھی اولاد زیادہ ہے نا, اس باپ کو آپ چست پائیں گے, پھرتیلا پائیں گے, گھر کے کام کاج میں اس کو مزہ آتا ہے, اور نہیں ہے تو وہ بھی چرسیوں کی طرح پڑا ہوگا ایک جگہ. اپنی اولاد کو کھلانے کا اللہ نے الگ ہی مزہ رکھا ہے. جب باپ کما کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے نا, تو اس کو دل میں عجیب لڈو پھوٹتے ہیں, اس کو کمانے میں مزہ آتا ہے, کمانے میں دل لگتا ہے اس کا. بچوں کو گھما بھی اپنے بچوں کو, دو تین بچوں کو لے کر گیا پارک میں کچھ دن پہلے, تو میں تو چونکہ گھر کی مستورات کو نہیں جانے دیتا ایسی جگہوں پہ, تو بچوں کو خود ہی لے جاتا ہوں. مجھے کیا پتا وہ ساری وہاں خواتین ہی آتی ہیں, مرد میں ہی اکیلا تھا جو اپنے بچوں کو لے کر آیا ہوا تھا. تو میں نے دیکھا کہ وہاں خواتین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جھولے میں گھما رہی ہیں, اور کیسا ماں خوش ہوتی ہے اپنے بچے کو جھولے میں بٹھا کے. بچے کو جھولنے میں اتنا مزہ نہیں آ رہا تو اتنا ماں کو دیکھ کے مزہ آ رہا ہوتا ہے. عجیب بات ہے, پہلے ان کی خواہش ہوتی ہے پیدا ہو گیا تو اتنی محبت کر رہی ہیں, اتنا اس سے دل لگی کر رہی ہیں. تو بھائی یہ تو اتنی زبردست چیز ہے, تو اس کی پیدائش پہ ناک کیوں چڑھاتی ہو, ناک کو کیوں چڑھاتی ہوں. ایسا عقل کو اندھا کر دیا ہے, ایسا آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہے کہ مشاہدے کو بھی کبھی انکار کر رہے ہیں. تو وہی ماں زیادہ خوش ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز دیکھتی ہے, بچہ سیکنڈ آ رہا ہے, فرسٹ آ رہا ہے, تھرڈ آ رہا ہے, فیل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور جو ہے وہ اس کی خوشیاں دیکھتی ہیں, وہ تو دل جو ہے نا وہ کلو کلو خون بڑھتا ہے. اور ایک اور بات یہ کہ میاں بیوی کا میں جتنی اولاد زیادہ ہوتی ہے ان کا رشتہ آپس میں اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. ایک دو بچے ہونا طلاق کا امکان ہوتا ہے, جہاں 6-7 ہو گئے اب وہ بچوں میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں, بولے میں جیسی تیسی ہے, ایسی کی تیسی. کچھ وقت تک تو میاں بیوی کا آپس میں رشتہ مضبوط ہوتا ہے, جب اولاد ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھول کے اولاد کی طرف توجہ, پھر ان کی خوشیاں ان کے غم اولاد سے وابستہ ہو جاتے ہیں, لہذا ان کا ضرف وسیع ہو جاتا ہے, ایک دوسرے کو برداشت کرنا آسان. کتنی عورتیں شوہر چرسی ہے برداشت کیا, بھائی اتنے سارے بچے ہیں ان کا باپ ہے, مجھے اپنے بچوں کے لیے ایسا باپ نہیں ملے گا, میرے یہ چرسی ہے. تو یہ طلاق کے ریشو بھی کم ہو جاتا ہے. اور ایک بس بہت اہم پوائنٹ ذہن میں آیا ہے, وہ بھی بتا ہی دوں, اگرچہ ہر بات آخری کر کے, لیکن یہ پوائنٹ سب سے اہم ترین ہے, اور یہ آپ میرے ہی منہ سے سنیں گے, شاید آپ نے کہیں اور نہیں سنا ہوگا, یہ نہ میں نے کہیں سنا نہ کسی کتاب میں پڑھا. بعض چیزیں ہوتی نا واردات قلبیہ جو دل میں آتی ہے انسان کے, نسل روکنے کا جو اجتماعی نقصان ہے نا, اجتماعی وہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے لڑکیوں کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے. باپ کہیں گے کیسے بڑھ رہا ہے, ابھی دیکھو جب ہر آدمی نے دماغ میں بٹھا لیا دو یا تین بچوں سے زیادہ نہیں ہوں گے, تو اب جس کے دو یا تین لڑکے ہو گئے وہ تو بریک لگا دے گا, جس کے تین لڑکیاں ہوئیں وہ چوتھی بھی ہونے دے گا اس امید پر شاید اب لڑکا ہو جائے. اب اگر لڑکا ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں, کئی لوگوں کے 8-8, 9-9 بیٹیاں ہوئیں لڑکے کی لالچ میں, کیونکہ انسان کو ایک عدد لڑکا تو بہرحال چاہیے, اس کو پتا یہ تو رخصت ہو گئے دوسروں کے چلی جائیں گی, اپنے پاس تو بیٹا رہتا ہے, اور جیسا سہارا بیٹا بنتا ہے وہ بیٹی تھوڑی بنتی ہے، مالی لحاظ سے تو بیٹا مضبوط کرتا ہے نا انسان کو، پھر اس کو ان بیٹیوں کے لیے اس بھائی بھی چاہیے کہ میں مر جاؤں گا ان کی شادی بیاہ کے انتظامات کون کرے گا، سسرال سے ان کے لڑے گا کون، ایک آٹھ سالہ تو ہونا چاہیے نا سسرال کا، تو اس کو زیادہ خواہش ہوتی ہے جس کے بیٹیاں زیادہ ہوں. اب وہ اس خواہش کے چکر میں جس کے ہو گیا وہ تو بریک لگائے گا، نہیں ہوا تو لڑکیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب لڑکوں کی تعداد دو تین سے زیادہ نہیں بڑھتی، لڑکیاں چھ چھ آٹھ آٹھ بھی ہو جاتی ہیں، نو نو بھی ہو جاتی ہیں، اور یہ نظر آ رہا ہے. اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ لڑکیاں زیادہ، لڑکے کم. اور جہاں لڑکیوں کا ریشو اتنا بڑھ گیا اور لڑکے اتنے کم اور ہے ایک ہی شادی، تو پھر وہاں اس معاشرے کی بربادی میں ٹائم نہیں لگتا. انڈیا میں اور چائنا میں جہاں فیملی پلاننگ پر بھرپور عمل کیا جاتا ہے، وہاں لڑکیاں کم ہیں لڑکے زیادہ ہیں. لڑکے نے اب آپ کو اس سال ہو کہ جب وہاں بھی یہ ہے تو پھر وہاں لڑکیوں کا ریشو کم کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ وہ بڑے ظالم لوگ ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ ماں کے بطن میں لڑکی ہے تو اسے ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ ان کو بھی دو پیدا کرنے ہیں، اب وہ رسک نہیں لے سکتے. جب دو تین کا دماغ میں آ گیا نا تو اب آپ رسک نہیں لو گے، آپ کو کہ ایک بیٹا ایک بیٹی ہونی چاہیے. جس نے اولاد کو چھوڑ دیا بھائی اللہ نے جتنی دینی ہے دے، اس کے تو ممکن ہے شروع میں چار بیٹیاں ہو جائیں پھر چار بیٹے ہو جائیں، یہ بھی ممکن ہے کہ شروع میں چار بیٹے پھر چار بیٹیاں، یہ بھی ممکن ہے ایک بھی بیٹا نہ ہو، چھ کی چھ بیٹیاں لیکن اس کے بھائی کے ہاں چھ کے چھ بیٹے ہو جائیں. یہ بے لگام چھوڑ دو نا، بس اللہ پہ چھوڑ دو کتنی بیٹیاں کس کو دینی ہے کتنے بیٹے، اللہ پہ چھوڑ دو، فیملی پلاننگ والوں سے مشورہ نہ لو، تو ریشو خود بخود برابر. آپ کے اگر نو بیٹیاں ہیں تو آپ کے بھائی کے کتنے ہیں؟ نو بیٹے بھی ہو سکتے ہیں. رشتوں میں شادیوں میں مشکلات نہیں ہوں گی، لیکن اگر آپ نے روک دی تو آپ کے بھائی تو تین بیٹوں کے بعد بریک لگا دے گا اور آپ کے نو بیٹیاں ہو جائیں گی. اب تین تو نمٹانے کے لیے تین لڑکے تو پیدا ہو گئے، باقی چھ کا کیا کرو گے؟ یہ باتیں آپ لوگ کی سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ یہ آپ مولویوں سے یہ باتیں سنو گے کھری کھری صاف صاف، باقی آپ کو سننے کو نہیں ملیں گی. تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ گروتھ ریشو. انڈیا والوں کو پتا ہے کہ ہم نے دو تین سے زیادہ نہیں پیدا کرنے، اب رسک لیتے ہیں. رسک نہیں لے سکتے وہ، ہم تو لے لیتے ہیں نا رسک کہ جب ہو گئی تو اب مار تو نہیں سکتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیتے ہیں. اور یہ اتنا اذیت ناک عمل ہوتا ہے کیونکہ الٹرا ساؤنڈ سے یہ پتا چلانا کہ لڑکی ہے یا لڑکا، یہ جب پتا چلتا ہے جب وہ بن چکی ہوتی ہے بچی اور اس میں جان پڑ چکی ہوتی ہے، لہٰذا اسے اذیت ناک طریقے سے اس کو مارا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں جان سے، باقاعدہ تڑپتی ہے وہ، اس کی روح نکلتی ہے، اس کو عذاب میں آتی ہے وہ. اسی کو علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن جب یہ سوال ہوگا نا، قرآن میں آتا ہے زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا، فرمایا اس میں یہ لڑکیاں بھی ہوں گی جن کو ماں کے پیٹ میں قتل کر دیا گیا. اللہ پوچھے گا بتا تجھے دنیا میں آنے سے کس نے روکا، جب میں نے تجھے زندگی دی تھی، تجھے حیات کے لیے، زندگی کی نعمت کے لیے منتخب کیا تھا، تو تیرے باپ نے کس جرم میں تجھے قتل کیا تھا، کیا جرم تھا؟ قیامت کے دن وہ کہے گی اللہ میرا جرم یہ تھا کہ میں بیٹی ہوں بیٹا نہیں. تو چائنا میں بھی یہ ظلم ہوتا ہے اور انڈیا میں بھی ہوتا ہے، اب ہمارے ہاں بھی ہونا شروع ہو گیا. کیونکہ جب آپ نے لوگوں میں مسلط کر دیا دو تین چار سے زیادہ بچے نہیں ہوں گے، تو ہر آدمی کہہ رہا ہے بھائی اب ایک آدھ بیٹی کا بوجھ تو اٹھا سکتا ہوں، چار چار بیٹیوں کا نہیں اٹھا سکتا. لہذا جو لوگ دین سے ذرا دور ہیں ان میں ابھی یہ بیماری شروع ہو گئی، الٹرا ساؤنڈ کرواؤ، ڈاکٹر کو پیسے دے کے بچی کو ماں کے پیٹ میں مار دو تاکہ اپنے اختیاروں. تو یہ ساری فطرت کے خلاف چلنے کے نتائج ہیں یہ سارے کے سارے. تو اس لیے میرے بھائی ہم مسلمان ہیں، جو اللہ رسول کے بتا دیا اس پہ چلو، جو آزمائش مقدر ہے ان کو اللہ کے لیے صبر کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تین بیٹیوں کی کفالت کی، کم سے کم تین بیٹیوں کی، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو چھ بیٹیاں ہو گئی تو ڈبل ضمانت، نو بیٹیاں ہو گئی تو تین گنا. تو مسلمان یہ سوچ رہا ہے جتنی ہے مجھے، میرے لیے تو جنت بڑھتی، جنت کا چانس بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ہم مارنے والے نہیں ہیں، ہم پیدا کرنے والے ہیں اور ہم اس کو پالنے والے ہیں کہ بھائی جب اللہ نے ہمیں زندگی کی نعمت دی ہے تو اور مخلوق سے بھی ہم یہ نعمت اور ان حق کو چھیننے والے نہیں ہیں. اور اس کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے آ جاتا ہے، اللہ بتا رہے ہیں کہ اس کا رزق فیملی پلاننگ والوں کے ذمہ نہیں ہے، یہ میرے ذمہ ہے۔ دودھ کا انتظام، کیونکہ اب آپ کہیں گے بھائی بچے کو صرف دودھ تھوڑی چاہیے، اس کو تو اسکول کی فیس اور لنچ اور کنوینس کا خرچہ اور ڈاکٹروں کی اور یہ ٹیکے اور پولیو کے اور فلانے ٹیکے اور پتہ نہیں کیا کیا چاہیے۔ اس فارمی مرغی کی طرح نہیں ٹیکے ٹھوکتے رہتے ہیں مرغی، فارمی مرغی کا چوزا انڈے سے نکلتا ہے اور ٹیکے ٹھکنا شروع، دیسی مرغی کے دیکھا جان کس میں ہوتی ہے، دیسی مرغی ایک چماٹ لگایا نا رکھ کے، فارمی مرغی تو دیسی کو دیکھ کے مر جاتی ہے، تو ہم لوگ بھی فارمی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب آپ کہیں گے بھائی اتنے ضروری خرچے کہاں سے پورے ہوں گے، تو یاد رکھو عقل مند وہ ہوتا ہے جو ایک نشانی دیکھ کر بقیہ پہ یقین کر لے۔ اللہ نے ایک نشانی بتا دی کہ دیکھو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہا ہوں، بہترین دودھ، اس سے بہتر بچے کے لیے ہے نہیں، اور بچے کو سکھا بھی رہا ہوں دودھ پینا کہاں سے اور کیسے پینا ہے۔ تو یہ اس کی علامت، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں صرف دودھ ہی پیدا کر سکتا ہوں اور دودھ ہی پلانے کا طریقہ، بلکہ یہ چونکہ اس وقت اس کو ضرورت اس کی ہے اس لیے اس کا انتظام کیا، باقی جس جس چیز کی ضرورت ہوگی میں انتظام کرتا رہوں گا۔ بیوقوف آدمی کہتا ہے کہ اللہ صرف دودھ پلا سکتا ہے بچے کو اور دودھ پینے کا طریقہ تو سکھا سکتا ہے، اسکولوں کی فیسیں نہیں اللہ کو پتا۔ تو اللہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے دکھا دیا تاکہ تم ایمان لاؤ کہ جو یہ کرے گا وہ باقی ضرورتیں بھی پوری کرے گا، اور اگر پوری نہیں ہو رہی تو سمجھ لو وہ ضرورت ہی نہیں ہے، ہر ایک کے لیے اسکول میں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ میں اسکول میں نہیں پڑھا ہوا جو آپ کے سامنے اتنا بول رہا ہوں، میرے ایک دفعہ ایک بینکنگ پہ بیان ہوا، سود پہ بیان ہوا، ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے آپ نے ایم اے اکنامکس کیا ہوا ہے، میں نے کہا بھائی میں نے نہیں کیا، کہہ رہے آپ نے بیان دیا ایسا کہ، میں نے کہا میٹرک گورنمنٹ اسکول سمجھتے، اب تو شاید اچھے ہو گئے ہو، ہمارا جو گورنمنٹ اسکول تھا ہم پیدل جاتے تھے تقریباً پانچ تین چار کلو میٹر یا پانچ کلو میٹر، کبھی ٹائم پہ نہیں پہنچے ہوں گے کیونکہ گورنمنٹ اسکول تھا، گورنمنٹ میں اس ٹیچر پرنسپل نہیں پہنچتا ٹائم پہ، تو طلبہ بیوقوف ہے جو پہلے سے آگے بیٹھ گئے ہیں۔ اور وہاں جب میں پہنچوں پانچویں تک تو تھوڑا انگلش میڈیم اسکول تھا کوئی سمجھ میں آ رہا تھا کہ تھوڑا بہت ای بی سی ڈی سیکھ لی، پانچویں کے بعد جب ہم چھٹی کلاس میں گئے ہیں تو وہاں جا کے دیکھا ایک مہینے تک تو ٹیچر ہی غائب ہے، یہ ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا تھا کون سے سبجیکٹ کے ٹیچر کون سے ہیں، اور لڑکے ایسے بدماش، کیونکہ پرائمری تک تو ہم نے دیکھا تھا ہاتھا پائی ہوتی تھی، وہاں جا کے دیکھا ڈیسک اٹھا اٹھا کے مارتے ہیں ایک دوسرے کو، گورنمنٹ اسکولوں کی آپ کو خصوصیات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اٹھا اٹھا کے تپائیاں پھینک رہے ایک دوسرے کے اوپر، کیا پڑھائی ہوگی بھائی، جب امتحان ہوتے تھے تو ٹیچر آ کے خود کتاب رکھ دیتے تھے یہ یہاں سے کر لو، تاکہ ٹیچر کو اپنے نمبروں کی فکر زیادہ ہوتی تھی کہ سارے فیل ہو گئے تو میرا ریکارڈ خراب ہو جائے گا، تو یہ تو ہم نے میٹرک کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی جس سے جو کام لینا ہوتا ہے اللہ اس کو بنا دیتے، سارے اسکول پڑھ کے سب کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں آپ بچوں کو اسکول پڑھا دیں، نہیں ہے صبر کریں آرام سے، بولا اسی میں بچہ بہت کچھ بن جائے گا، اور کچھ بھی نہ بنے دنیا مسافر خانہ مر کھپ کے ختم ہو جانا ہے بھائی، ریڑھی لگا کے بھی زندگی گزار لے گا نا، تو کوئی ناکام نہیں ہے، تھوڑے دنوں میں ریڑھی والے کی قبر جا کے دیکھو اور بریگیڈیئر کرنل کی دیکھو قبریں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، وہ بھی مرنے کے بعد اس کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوں گے جتنے کرنل بریگیڈیئر جنرل کی لاش پہ وزیر اعظم اور صدر کی لاش پہ کیڑے ہیں، تھوڑے دن کی زندگی یہی ہے۔ تو اس لیے اللہ پہ توکل کریں میرے بھائی، اس معاملے میں توکل کرنا اس معاملے میں فرض ہے۔ تو میں اس آیت پر میں اس کے دوسرے رخ کی طرف آتا ہوں کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَآسَانَ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، فرمایا اللہ ممکن ہے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھے۔ یہ آیت ہے تو بیویوں کے بارے میں، لیکن اس سے ایک اصول پتا چلتا ہے، وہ اصول یہ پتا چلتا ہے کہ انسان جب بھی کسی سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، یہ اصول ذرا اچھی طرح سمجھیے آپ کو زندگی میں کام آئے گا انشاءاللہ، تو 100% وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، اصول نکلتا ہے اس آیت سے۔ آپ اپنے دفتر میں ملازم رکھتے ہیں 100% آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، کچھ خامیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ہوں گی، سمجھ رہے ہیں؟ آپ مسجد میں امام رکھتے ہیں کچھ خامیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ہوں گی، آپ کسی پیر و مرشد سے بیعت ہوتے ہیں کچھ خامیاں ہیں تو اس میں خوبیاں بھی بول لو بھائی ہوں گی، اور امام صاحب مسجد کی انتظامیہ سے پریشان ہیں تو امام صاحب کو سوچنا چاہیے ان میں اگر کچھ خامیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ہوں گی۔ تو اس آیت میں ضابطہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف خامیوں پہ نظر نہ رکھو بلکہ خوبیاں بھی دیکھو۔ دیکھا کرو، جو آدمی چھوٹی چھوٹی خامیوں سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی قدم نہیں جما سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ کو نہیں سمجھ رہے؟ کہیں بھی قدم نہیں جما سکتا. کتنے لوگ ہیں کسی بزرگ کے پاس جا کے بیٹھے، بڑا پسند آیا، جی یہ تو بڑے اچھے بزرگ ہیں، بڑے اچھے بیانات کرتے ہیں، ان سے بیعت ہو گئے. بعد میں دیکھا ان بزرگ میں یہ والی ٹیکنیک کی قسم کی تھوڑی سی خرابی ہے. ان بزرگ کو چھوڑا، دوسری خانقاہ جوائن کر لی. وہاں گئے اور شروع میں دو چار دن بڑا رونا دھونا آیا، بھائی ان میں وہ والی وہ خرابی نہیں ہے تو بالکل قرآن حدیث پہ بیان کرتے. تھوڑے دن میں جا کے دیکھا ان میں کوئی اور کوئی فالٹ ہے، ادھر چھوڑا. چھوڑ توڑ کے بلاخر دین کوئی خیر آباد. بعض کسی مولوی صاحب کے بیان سننے، جیسے میرا بیان سن رہے ہیں، بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑی ٹیکنیکل باتیں کرتے ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، کوئی بات بیان میں بری لگ گئی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے. ایک صاحب میرے بیان میں آتے تھے، میں دبئی کبھی نہیں گیا، بڑے شوق سے بیان سن رہے تھے، بہت دور سے آتے تھے اور بڑی عقیدت سے، حضرت بڑا مزہ آتا ہے آپ کے بیان میں، اور انتظار میں رہتے تھے. ایک دن میں نے بیان کے دوران یہ بات کہہ دی، میں اصل میں 100 سال پرانا کوئی اخبار تھا، اس کی رپورٹ تھی کہ دبئی کا فیملی سسٹم، خاندانی ماحول بڑا اچھا ہے. ایک انگریز عورت نے دبئی کا وزٹ کیا اور عربوں کی بڑی تعریف کی کہ تمہارا کلچر بہت اچھا ہے. وہ میں بھول گیا کہ یہ اخبار 100 سال پرانی رپورٹ آئی ہے. میں نے بیان میں دبئی کی تعریف کر دی کہ بھائی انگریز کہتے ہیں کہ دبئی کا ماحول بہت اچھا ہے. اب میں نے تو نہیں دیکھا، میں تو اگر گیا ہوتا تو میں نے کہہ دیا بھائی دبئی میں عرب بڑے غیرت مند، ان کی عورتوں کا پردہ، انگریز کہہ رہے ہیں کہ ماحول برقرار رکھو. وہی صاحب کو بڑی عقیدت بعد میں آئے، کہیں آپ کو پتہ نہیں دبئی میں کیا ہو رہا ہے، آپ نے کیا کر دیا، یہ اچھے ہیں، زنا کے اڈے کھلے ہیں. اتنا تل ملائے اس کے بعد 2-3 سال ہو گئے مجھے وہ بیان میں نظر. تو بھائی تھوڑا سا حوصلہ پیدا کرو، امام صاحب ہے، وہ بی بی سی کے رپورٹر تھوڑی ہے کہ ہر خبر کی ذمہ داری لیں، غلط بھی ہو سکتی ہے بھائی، یہ تو جنرل نالج ہے نا. اور دبئی سے مجھے کوئی اتنی وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی خبریں بھی میں غلط دے رہا ہوں، یہ کوئی باقی جو میں نے بیان کی یہ بہت اتھینٹک خبریں ہوتی ہیں، لیکن دبئی تو ایک دبئی ہے نا، وہ دین ایمان کا حصہ تھوڑی ہے. ایک غلط خبر دے دی ہو، اخبار پرانا 100 سال پرانا تھا، اس کی رپورٹ پیش کر دی آپ کے سامنے، تو اتنی سی بات سے کیا ہوا، بدگمان ہو کے چلے گئے. تو یاد رکھیں، جب کسی سے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ میں ہوں چاہے کوئی اور ہو، تو اس کی خامیوں کو نظر انداز کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، ورنہ دنیا میں کسی سے بھی کچھ نہیں سیکھ سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا نظر انداز کریں، ورنہ تو پھر 2 نمبر اور 1 نمبر میں فرق کیا رہ جائے گا. بیوی کو کتنا برداشت کریں، اللہ نے کہا نا کہ خامیاں ہیں تو خوبیاں بھی ہوں گی، تو اس کا مطلب طلاق کا تو پھر تصور ہی نہیں ہے اسلام میں. تو اس کے بارے میں اصول اور ضابطہ یاد رکھیں. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دنیا میں جتنے بھی برے لوگ ہیں کوئی بھی ایسا برا نہیں ہے جس میں کوئی اچھائی نہ ہو. 100% برا کوئی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں. اور دنیا میں جتنے بھی اچھے لوگ ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں سب اچھائیاں ہی ہوں اور کوئی خامی نہ ہو. اب اچھا کسے کہیں، برا کسے کہیں، کہنا تو ہے نا، بہرحال اللہ نے خود تقسیم کر دی، کچھ اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے. تو کہنے سعید ابن مسیب نے فرمایا کہ اچھائی کا یہ معیار نہیں ہو سکتا کہ ساری اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں، کیونکہ ایسا تو پھر پیغمبروں کے سوا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اور برائی کا یہ معیار نہیں ہو سکتا کہ ساری برائیاں ہی برائیاں ہوں، بلکہ اچھائی کا معیار یہ ہے کہ جس کی خوبیاں زیادہ ہیں خامیاں کم ہیں وہ اچھا ہے، اور جس میں خامیاں زیادہ ہیں خوبیاں کم ہیں وہ کیا ہے، برا ہے. تو یہ ہر جگہ فیڈ ہو جاتا ہے. بیوی کو بھی فکر تھا بھائی خیر غالب ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے آٹا نہیں گوندھنا آتا، روٹی صحیح نہیں پکاتی، مگر ناقابل برداشت خامیاں نہیں ہیں، برداشت یہ کھانا نہیں آتا، کبھی کبھار لڑ لیتی ہے اور تھوڑا سا خرچہ ورچہ زیادہ کرا دیتی ہے، یہ سب قابل ہر گھر میں ہوتی ہے. یہ ان باتوں کی بنیاد پہ طلاق دے دینا یہ حماقت اور بیوقوفی ہے، کیونکہ کوئی دوسری لے کر آیا نا اس میں یہ کھانا پکانا آتا ہوگا لیکن بجانا بھی آتا ہوگا اس کو. تو کرچلی چلا چلا کے جو دماغ سیٹ کرے گی نا. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جنہوں نے 4 بیویاں بدلی ہیں، ایک شادی کی، شروع میں تو بڑے اچھی خامیاں تھیں، یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے, طلاق دے دی, ابھی ابھی اولاد نہیں ہے, پہلے فارغ کر دو, دوسری شادی کی, اس میں وہ والا فالٹ نہیں تھا, اس کے علاوہ کوئی اور تھا, اس کو چھوڑا, تیسری کی اس کو چھوڑا, چوتھی کو بھی چھوڑا, پانچویں کے بعد وہ اگر چھوڑ دیتے تو دنیا پھر انہیں نہیں چھوڑتی, اس لیے مجبوری انہوں نے پانچویں رکھی ہوئی ہے, کیونکہ لوگ بھی ایک حد تک برداشت کرتے ہیں نا, کیا کر رہا ہے بھائی تو کتنے ولی میں کھلائے گا, تو وکیل تنگ آ جاتے ہیں طلاق نامے لکھ لکھ کے, کہہ رہے سارے اسٹیمپ پیپر تمہارے لیے تھوڑی بنے, تو اب دیکھو برداشت کرنا پڑا نہیں کر. ایک نفت العرب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک غلام نہ اپنے مولا سے تنگ تھا, اپنے آقا سے, اس کا مولا اس کی ٹھکائی لگاتا تھا, یا بد اخلاق تھا مولا, تھا بد اخلاق, بدتمیز سے بات کرتا تھا, غلام نے کہا مولا سے کہ تو مجھے کسی اور کو بیچ دے, میں یہ تیری بد اخلاقی سے بڑا پریشان ہوں. یہ نفت العرب ایک عربی ادب کی کتاب ہے, اس نے واقعہ لکھا ہے. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے بھائی دیکھ لے, آج کل سب ایسے ہی ہیں, اس نے کہا نہیں نہیں تیری بد اخلاقی تو برداشت نہیں ہوتی, مولا نے اسے بیچ دیا, دوسرے کے پاس گیا, دوسرا تنائی لگاتا تھا, وہ تو صرف زمانی کلامی پر گزارا نا, یہ دوسرا بھگائی بھی لگاتا, بات بات پہ تھپڑ مارتا, اس نے کہا بھائی تو مجھے پہلے سے کیوں میں گیا, بیچ دے کہیں اور, تو کہیں اور بیچا, تو پتا چلا وہ تو سگریٹ سے جلاتا ہے, مثال دے رہا ہوں, اور زیادہ تنگ کرتا ہے, اس نے کہا بھائی نہیں برداشت کرا بیچ دے, بیچا, چوتھا ایسا ظالم تھا, پہلے زمانے میں بجلی بجلی توڑتی نہیں تھی, چوتھے نے کیا کیا, اس کا سر منڈایا, رات کو کہا ایسا سیدھا بیٹھا کر, سر کے اوپر چراغ رکھا موم بتی, اور لیمپ کا کام لے رہا تھا اور مطالعہ کرتا تھا اس نے, اور ہلنا نہیں ورنہ یہ تیرے سر پہ ہی چراغ گرے گا جل جائے گا سر. اب یہ ساری رات بت بن کے بیٹھا رہتا کہ آقا مطالعہ فرما رہے ہیں, لیکن اس نے اس سے یہ نکاح کہ مجھے بیچ دو کسی اور کے پاس, اس نے کہا اس سے آگے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, برداشت نہیں کر سکتا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ بھائی دیکھ لو خامیاں زیادہ ہیں یا خوبیاں زیادہ ہیں, اگر خامیاں زیادہ ہیں برا ہے, خوبیاں زیادہ ہیں اچھا ہے, 100% بالکل سیدھا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. خاص یہ بیوی کے بارے میں تو بتا دیا, ہمارے اگر فرمایا کرتے تھے امام کو بھی لوگ بیوی کی طرح سمجھتے ہیں, مسجد میں جب امام آ جائے نا, کسی کو شکل پسند نہیں آئے گی, کسی کو قرآت پسند نہیں آئے گی, آواز اچھی نہیں ہے, اور جو اچھی آواز والا لاؤ تو یہ پیسے کھا جاتا ہے چندے کے, حساب ہی نہیں دیتا, ٹھیک ہے نا. جو دیانتدار ہے دھیان صحیح نہیں کرتا, یہ بھائی نا دھیان ہی نہیں آتا حضرت جی کو کرنا, اتنے لوگ آتے ہیں پتہ نہیں کیا کہانیاں سنا کے چلے جاتے ہیں, بیان اچھا کرنا آتا ہے تو وقت پہ نمازیں بھی پڑھاتے حضرت جی, تو یہ حساب کتاب ہوتا ہے. تو یہ سارے کچھ نہ کچھ برداشت کرو بھائی, پھر خوبیاں زیادہ ہیں یا خوبیاں کم ہیں, اس کا بھی مدار کوانٹیٹی پہ نہیں ہے, کوالٹی پہ ہے. بعض دفعہ ایک خامی ہوتی ہے مگر وہ ایک ناقابل برداشت, بعض دفعہ درجنوں خامیاں ہوتی ہیں مگر اتنی چھوٹی چھوٹی کہ ساری قابل برداشت ہوتی ہیں. بعض لوگ اپنی بیوی کی شکایت کرتے ہیں کہ نہ آٹا گوندھنا آتا ہے, نہ مہمانوں کو جو ہے نا ان کا اکرام کرنا آتا ہے, نہ جو ہے نا کپڑے استری کرنے آتے ہیں, نہ یہ آتا ہے نہ وہ آتا ہے. میں کہتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری ہے مگر ساری قابل برداشت ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جانے دو مسافر خانہ ہے بھائی, لیکن سارے کام آتے ہیں, آٹا بھی وقت پہ گھومتی ہے, کھلاتی پلاتی بھی ہے, خوش اخلاق بھی ہے, مگر چکر کسی اور پہ چل رہا ہے. ایک خامی ہے مگر یہ ایک خامی اتنی وزنی ہے جو ناقابل برداشت, یہ قابل برداشت نہیں. میرے پاس جب ایسا کیس آتا نا بیگم کی سیٹنگ میں, کہتا ہوں بھائی فارغ کرو, نہیں حضرت کہاں جاؤں گا, تو مردانگی کے خلاف ہے, مردانگی کے تو مرد اور تمہاری بیوی کسی اور سے موبائل پہ گپ شپ لگا رہی ہے اور تم برداشت کر رہی ہے, تو برداشت تو بغیرتی ہو گئی نا, بے شرمی کی بات ہو گئی. تو اسی طرح امام نے بھی چھوٹی چھوٹی بہت ساری خامیاں ساری برداشت کر لو, لیکن اگر ایک خامی ہو مگر وہ بہت بڑی خامی ہو, مثال کے طور پر ممبر میں غلط بیان ہی غلط ہو رہا ہے, شرک پر بیان ہو رہا ہے, شرک پھیلایا جا رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتے ہیں حاضر ناظر ہیں, ایسے تگڑے یعنی ایسا بالکل اسلام کے بنیادی عقائد ہی مست ہو رہے ہیں, یا یہ کہ پیسے لے کے غلط مسائل بتا رہے ہیں, بعض ایسے نالائق ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے ذاتی مفاد ہوتے ہیں تو فتوا غلط دے رہے ہوتے ہیں. تو جو آدمی اپنے ذاتی مفاد میں فتوا غلط لکھ کے دے رہا ہے, اس کی یہ ایک خامی بھی قابل برداشت نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ایک دن بھی امامت کے لیے رکھا جائے. باقی یہ چھوٹی چھوٹی امام صاحب کی آواز اچھی نہیں ہے، امام صاحب کی تصویر اچھی نہیں ہے، امام صاحب ایک آدھ منٹ لیٹ ہو جاتے ہیں، یہ چلتا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، اس میں ضرب وسیع کرنا چاہیے. یہی دفتر میں ملازمین کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. ملازمین ہیں، چھوٹی موٹی بہت ساری خامیاں ہیں، جانے دو، ان پر احسان کرو یہ سوچ کے کہ کل اللہ قیامت کے دن ہم پر انعام کرے گا، ہماری خامیوں کو نظر انداز کرے گا. اور اگر وہ ملازم ایسے ہی ہے جیسا میں نے بتایا، وہ گودام میں رکھا ہوا تھا، اس نے وہ بکروں کا چارہ خود ہی کھا جاتا تھا سارا، ٹھیک ہے نا، کاروبار ہی اس کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے، پھر وہ ملازم رکھنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ملازم کو کاروبار کو ترقی دینے کے لیے رکھا جاتا ہے. تو یہ فعین کریں تمہنا، اللہ نے جو فرمایا. اچھا ایک آخری بات، تنظیموں کے بارے میں، لوگ تبلیغی جماعت کے بارے میں کہتے ہیں اتنی خامیاں اتنی خامیاں. بھائی تبلیغی جماعت میں خوبیاں زیادہ ہیں، خامیاں ہیں جس بھی طور پر، کسی میں کچھ نظر آئے گا کسی میں کچھ. اتنا بڑا نیٹ ورک چل رہا ہے، اتنا بڑا حساب کتاب چل رہا ہے، 100% صحابہ کی طرح تو نہیں چل سکتا نا. صحابہ کی طرح کی کوشش کی جا رہی ہے، صحابی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جا رہا. اسی طرح اور درس قرآن ہے، میں تو ظرف اب میرا اتنا وسیع ہے، یہ ڈاکٹر اسرار احمد وغیرہ کا جو سیٹ اپ ہے مجھے یہ بھی بڑا مناسب لگتا ہے. ان کے درس قرآن بھی بہت اچھے چل رہے ہیں، بہت مناسب باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. بعض لوگ آ کے کہتے ہیں انہوں نے یہ لکھا یہ لکھا، میں کہتا ہوں بھائی ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو جو 100% ہر بات صحیح کرے، اس زمانے میں ہی ملے گا آپ. تو یہی دیکھو، کوئی بنیادی اسلام کے قائد میں دراریں تو نہیں ڈال رہے وہ لوگ، یہ تو نہیں کہتے کہ پانچ نمازوں کے بجائے چار نمازیں، ایسی باتیں تو نہیں کرتے نا وہ، یہ تو نہیں کہتے کہ اسلام میں پردہ ہی نہیں ہے. ہاں یہ جاوید احمد غامدی جیسے لوگ، ان کی خامیاں بہت وزنی ہیں. انہوں نے رجم کا انکار کر دیا، زنا کی حد کا انکار کر دیا، اور اسلام کے بڑے بڑے بنیادی عقائد کا انکار کر دیا، یہ ناقابل برداشت ہیں. تو اس ایک دفعہ میرے پاس فون آیا کسی کا کہ میں شادی کر رہا ہوں، جو لڑکی ہے وہ جماعت اسلامی کی ہے، میں کیا کروں گا پریشان. سمجھ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ لڑکی کا تعلق کس سے؟ جماعت اسلامی سے. میں نے کہا آپ پھر ایسا کریں، ایک غیر اسلامی جماعت کی ایک لڑکی ہے، اس سے میں آپ کی شادی کرا دیتا ہوں، کیونکہ یہ جماعت اسلامی کی ہے تو میں آپ کی کہاں کرا دیتا ہوں؟ جماعت غیر اسلامی. وہ کہہ رہے کیا کہہ رہے آپ؟ میں نے کہا بھائی اسلامی جماعت ہے نا، بھائی عیسائیوں کی یہودیوں کی جماعت تو نہیں ہے. کہیں یہ تو ایسے ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی ایسے ایسے سبھی ہوتے ہیں، اور بیوی ہے، آپ لاؤ گے آپ جیسا چلاؤ گے ویسا چلے گی، نہیں چلے تو کیا تھوڑا سا سیٹ اپ بائیں بائیں ہوگا نا، ہو گئے گی مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، یہ کہہ دے گی برداشت کر لو، ٹھیک ہے نا. اور کیا کرے گی؟ نماز پانچ ٹائم پڑھے گی، پردہ کرے گی، جو سارے کام وہ آج کل کی بات، پرانی جماعت اسلامی کی بات نہیں کر رہا، آج کل سب بھول مل گئے ہیں، کسی کا الگ تشخص نہیں ہے. جو جماعت اسلامی کا آدمی علماء دیوبند کے بیانات میں بیٹھتا ہے، وہ اگرچہ جماعت اسلامی کا نظریات سارے اس کے وہی ہوتے ہیں، صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو سیاست پہ کام کر رہی ہے. اسی طرح ہماری دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، جمعیت کو لے لو، اس کی بھی خامیاں ہیں. تو وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان جہاں جو جیتے گا اسی کے ساتھ جا کے، اسی کے جانا وہ اسی کے ساتھ وہ کر لیتے ہیں، معاہدہ کر لیتے ہیں. تو بھائی کیا کریں اگر معاہدہ نہیں کریں؟ 10 سیٹیں ملی ہیں پورے ملک میں، اب کیا 10 سیٹوں کے ذریعے وہ خلافت راشدہ کا نظام قائم کریں گے؟ وہ اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے مولوی صاحب کو کسی نہ کسی کے ساتھ تو بیٹھنا پڑے گا نا. تو ہارنے والوں کے ساتھ تو کوئی بیوقوف ہوگا جو جا کے بیٹھے گا، جیتنے والوں کے ساتھ ہی تو کمپرومائز ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی جب وہ جو جیتا ہے نا اس کے ساتھ معاہدہ کر کے وہ اپنے جو مفاد حاصل کرتے ہیں وہ تو دیکھو، معاہدہ کرنے کے بعد جو وہ مفاد جو مدارس کے حق میں جاتا ہے مفاد، اگر وہ مخالفت پہ اتر آتے تو وہ مدارس محفوظ نہ ہوتے. تو میں کوئی جمعیت کا آدمی نہیں ہوں، نہ مجھے سیاست سے دلچسپی ہے، میں صرف آپ کو سوچنے کے لیے زاویہ دے رہا ہوں کہ یہ جو ہماری تنگ نظری ہے نا کہ بس اس کے کیڑے نکالو. ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی کتنی مشکل سے جان چھوڑائی ہے میں نے، ایک دفعہ تعریف کر دی تھی پرچیوں پہ پرچیاں کہ وہ ایسا ہے تو وہ ویسا ہے تو وہ ایسا ہے. تو بھائی وہ بھی خوبیاں غالب ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک میں بھی خوبیاں غالب ہیں، بیسک کام اچھا ہو رہا ہے، تھوڑے بہت کھانچے وانچے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، سب کے ہوتے ہیں. اگر آپ میرا بیان تنقیدی نیت سے سننا شروع کر دیں تو 10 خامیاں آپ کو اس میں نظر آ جائیں گی. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے میرے بھائی جو جتنا اچھا کام کر رہا ہے کرنے دو اس کو. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ وہ والا کر لو جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں جو بہت ہی الٹے چل رہے ہیں نا، غامدی صاحب جیسے لوگ ہو گئے، قادیانی ہو گئے، یہ تو ہے ہی نہیں، ان کا تو اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، یا جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کے بنیادی مسائل ہیں. تو میں تو اہل حدیث کے بارے میں میرا بڑا اچھا ظرف ہے، یہ جو میں غیر مقلدین کے خلاف بیانات کرتا ہوں یہ ان غیر مقلدین کے خلاف کرتا ہوں جو مقلدین کو، حنفیوں شافعیوں کو گمراہ اور مشرک کہتے ہیں. باقی اہل حدیث حضرات میں جو معتدل لوگ ہیں ان کے بارے میں ہمارا گمراہی کا فتویٰ بھی نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ محبت سے ان کو کہتے ہیں آ جاؤ یہ ایک مسلک پہ چلو، یہ صحیح ہے، محقق بننے کی کوشش مت کرو، لیکن اگر سمجھ میں نہیں آتا تو تم جانو اللہ جانے، قیامت کے دن کہہ دینا اللہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا، ٹھیک ہے بھائی، ہمیں کوئی، اگر تم اللہ نے تمہیں جنت میں بھیج دیا تو ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ ہم تو ایک مسلک پہ چلنے کو کہتے اسی وجہ سے تاکہ امت میں اختلاف نہ ہو، اگر ہم اس مسلک ہی پہ چلنے کی وجہ سے تمہاری گمراہی کے فتوے دینا شروع کر دیں تو جس بنیاد پر ہم نے ایک مسلک کو اختیار کیا ہے وہی بنیاد تفریقے کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے مجھ سے اہل حدیث لوگ بھی بہت سارے مسائل پوچھتے ہیں، میرے بیانات میں بیٹھتے ہیں، میرے مقتدی ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب جو ہے نا یہ ان کو وہ حساب سیٹ اپ نہیں ہے ان کا، بلکہ ایک تو مجھ سے آئے رفع الیدین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے، حالانکہ میں تو کتنے ترکے رفع الیدین کے دلائل لیتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ کا جو مذہب ہے وہ دلائل کے لحاظ سے قوی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی رفع الیدین کر رہا ہے تو امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز کو باطل قرار دیا جائے، اس کو گمراہی کا فتویٰ دیا جائے۔ تو میرے پاس اہل حدیث اگر مسئلہ پوچھنے آتے ہیں رفع الیدین کا، میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ہمارا تو راج یہی ہے کہ ترکے رفع الیدین ہے، کہہ رہے ہیں لیکن میں کر رہا ہوں، کر رہے ہوں میں کیا کروں بھائی، ٹھیک ہے نا، اگر آپ کو اس پہ اطمینان ہے ٹھیک ہے، اللہ آپ سے پوچھے گا آپ بتا دینا، میری تحقیق تھی ختم۔ تو یہ جو سیٹ اپ ہے نا یہ بنانے کی کوشش کریں، سمجھ رہے ہیں آپ کو نہیں سمجھ رہے، اور ایک کو لے کے چلا گئے، بس ہمارا جو نظریہ معذرت، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں صرف اور صرف دیوبندی جنت میں جائے گا، دیوبندیوں کے بھی دو دھڑے ہیں، ایک حیاتی اور مماتی، ان میں صرف حیاتی والا جائے گا، مماتی کو 6 کلومیٹر دور سے ہی واپس کر دیا جائے گا، پھر حیاتیوں میں بھی اور بھی ہیں سیٹنگ، صحیح ہے نا، آپ تو زیادہ گھسے ہوئے نہیں ہیں نا، آپ کو نہیں پتا، اور اندر ڈیپ کی جائیں گے نا تو اور بھی کچھ چیزیں نکلیں گی، دارالعلوم والے الگ، سلوری ٹاؤن والے الگ، اور حضرت مفتی ضرب علی صاحب تو میں نے پہلے بھی کیا تھا ضرب علی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ہے، ان کی تو شان ہی نرالی ہے، تو وہ سارے الگ الگ کھچڑی پک گئی ہے۔ تو بھائی اختلاف رائے کا تحمل کر لو، ٹھیک ہے جی، ان کی رائے ہے، سارے صحیح ہیں، سارے برحق ہیں، سب اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، تبلیغ والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ علماء کو لفٹ ہی نہیں کراتے، میرا ذاتی رائے کہ جتنا یہ لوگ لفٹ کراتے ہیں دنیا میں کوئی بھی لفٹ، جتنا تبلیغ والے علماء کو عزت دیتے ہیں نا، ہاں جس عالم کا پتہ چل جائے کہ یہ تبلیغ کے خلاف ہے اس کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں پھر اس سے، تو میں تبلیغ میں بالکل وقت نہیں لگاتا، آپ کو پتہ ہی ہوگا میرے پاس کہاں ٹائم ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے محلے کے تبلیغ والے جتنا مجھے پروٹوکول دیتے ہیں دوسرے نہیں دیتے، کیونکہ میں مخالف نہیں ہوں، جو مخالفت کا جس قوم میں بھی ہو نا کہ آپ جس کو پتا ہو کہ آپ اس کے مخالف ہیں وہ خام خام ضد پر آئے گا۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ تو علماء کو مانتے ہی نہیں ہے، ہوگا ایسے، لیکن مجھے جتنے جماعت اسلامی کے جو ہمارے علاقے میں نظر آئے سارے جتنے مسائل مجھے سے پوچھتے ہیں، جو بتاؤں اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ مشاہدہ ہو رہا ہے، سمجھ آ رہی بات، ڈاکٹر اسرار احمد کے درس میں بیٹھنے والے لوگ فقہی مسائل علماء سے پوچھتے ہیں، جامع الرشید میں ڈاک آتی ہے، دارالعلوم کرنگی میں، بنوری ٹاؤن میں، ہر طرح کے لوگ آ رہی ہے۔ تو اب وہ سیٹ اپ جو ہے نا میرا خیال ہے چھوڑ دینا چاہیے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والا سیٹ اپ، محبت قائم کرنی چاہیے، ہاں اگر خامیاں غالب آ جائیں وہ ایک الگ بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مان لیا، شرک پر اتر آئے، یا امت میں جیسے غیر مقلدین کے وہ گروہ جو تقلید کو شرک کہتے ہیں اور علماء احناف کیسے اچھالتے ہیں، فیس بک پہ بھی پمفلیٹ شائع کرتے ہیں، ان کے بارے میں نفرت کے جذبات اگر کسی کے دل میں ہوتے ہیں اور ان کے خلاف کسی انداز سے کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی، تو یہ حساب کتاب ہے، یہ نظریہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، ہمارا بھی یہ نظریہ، لیکن یہ بات کہنے کے لیے بھی بڑا دل گردہ چاہیے، ممکن ہے بہت سے لوگ اگلے بیان میں نہیں بیٹھے، یہ سوالات کی بہت ساری پوچھیں، رمضان میں آئندہ ہفتے کو تو بیان، آئندہ ہفتے کو ہوگا، آئندہ اتوار کو بیان ہوگا ظہر کے ساتھ، ظہر کی نماز کتنے بجے ہوگی؟ ظہر کی نماز ہے 1:30 بجے، ویسے بھی یہ اس یعنی شابان کا آخری بیان تھا نا، اس لیے بھی سمجھ لیں کہ لمبا ہو گیا ذرا زیادہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب بیان انشاءاللہ ہوگا رمضان میں، تو اتوار کو ظہر کے بعد 1:30 بجے ظہر کی نماز ہے، ظہر کے بعد یہاں بیان ہوا کرے گا۔ کسی نے بتایا کہ صلی اللہ علیہ کا یا محمد اور نور من نور اللہ کا ورد کرنے میں بہت فوائد ہیں، دونوں پتہ نہیں کہ ثابت وابط نہیں ہوئے، کہیں شیعہ اور بریلوی حضرات کو سلام کرنا، اور بھی اتنی ساری باتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد کس عمر کا لڑکا یا لڑکی پر فرق ہے، ہوگا جو ہے وہ بالغ، جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے لڑکی کو جب ایام آنا شروع ہوتا ہے تو بالغ ہو جاتی ہے، اور لڑکے کو جب پہلی دفعہ احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ اس پہ فرض ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر کسی نے نابالغ بچے نے روزہ نہیں رکھا، دوپہر کو سویا اور احتلام ہو گیا اس پہ بالغ ہو جائے گا، اب اس پر واجب ہے کہ افطاری تک بھوکا اور پیاسا رہے گا. اگرچہ روزہ نہیں ہے لیکن روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے. اسی طرح کسی کو بچی تھی نابالغ روزہ نہیں رکھا، دوپہر کو اس کو ایام شروع ہو گئے، تو اب اس پر واجب ہے کہ بھوکی اور پیاسی رہے. اور جس کو یہ ایام شروع نہ ہو یا بالغ نہ ہو تو پھر 15 سال آخری عمر ہے، 15 سال کے بعد جو ہے وہ روزہ فرض ہو جائے گا. شیعہ اور بریلوی کو جو سلام کرنا ہے نا اس میں کر لیا کریں، نفرتیں بڑھیں گی اور دور ہوگا. ویسے تو مسئلہ یہی ہے کہ کسی فاسق کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے سنا ہے کہ اس زمانے میں کر لینا چاہیے، کیونکہ پہلے اسلام کا غلبہ تھا، دینداروں کی اکثریت تھی، ایک دو فاسق تھا آپ اس کا معاشرتی بائیکاٹ کرتے تھے، اس کو شرم آتی تھی، وہ دیندار بن جاتا تھا. اب وہ زیادہ ہیں، آپ 4 آدمی ہیں، تو آپ اگر ان کو سلام نہیں کرو گے ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ وہ دین سے اور دور ہو جائیں گے اور بھٹکیں گے اور اپنے باطل نظریات میں پکا ہو جائیں گے. اس لیے تھوڑا سا گزرتے ہوئے تھوڑا ہلو ہائی کر لیا کریں. تبلیغ کی نیت، بعض لوگ بڑا استنجا کرتے وقت پانی کو جسم کے اندر تک ڈالتے ہیں طہارت کے لیے، اگر روزے کی حالت میں ایسا کیا جائے یہ جائز نہیں ہے. پھوک اور بلغم آئے روزے میں تو نگل لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں اس میں. پولیو کے قطرے پلانا ٹھیک ہے یا نہیں، شرن جائز ہے. باقی اس میں جراثیم ہیں یا نہیں یہ ہمارا شعبہ نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں کا شعبہ ہے، ڈاکٹروں سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے اس میں، وہ جو آپ کو کہیں اس پر عمل کریں. ہماری کوشش ہوتی ہے جو ہماری بھیڑ نہیں ہے اس پہ ٹانگ نہ اڑائی جائے، سمجھ آ رہی ہے. اور یہ جو فیملی پلاننگ کی باتیں میں نے کی نا، یہ تو ڈاکٹروں ہی کے حوالے سے ہی، جو یورپ کے ڈاکٹر ہیں، یہاں کے تو مقلد ہیں نا، تو جو بس بتا دیا اس پہ، جو اصل تحقیق ہے وہ وہاں ہوتی ہے. معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کہتے ہیں ارشد جی کہتے ہیں ہم نے تمہیں معاف کیا، لیکن 2 سال بعد اگر یاد آ جائے تو پھر پرانی باتیں آتی ہیں. بس زبان سے کہہ دیا معاف کیا تو کیا بس. مسوار کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ لگانے سے. مسوار جو لگاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کے ذائقہ اندر تک جاتا ہے حلق میں، تو جیسے ہی حلق میں ذائقہ جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا. زکوٰۃ کے حوالے سے اگر کسی کے پاس 2.5 زکوٰۃ کے مسائل جو ہیں یہ لمبے مسائل ہیں. جی کیا؟ نہیں، یہ زکوٰۃ کے مسائل اگر میں بیان کروں گا نا تفصیل سے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ خشک بیان ہوگا بالکل، تو لوگ اس میں بور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں حساب جمع تفریق یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کا کتابچہ ہے زکوٰۃ کے مسائل، وہ پڑھ لیں. وہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو فون کر کے پوچھ لیں. عصر سے مغرب کے درمیان میں فون پہ مسائل بتاتا ہوں، رات کو اسکائپ پہ 10:30 سے 11 بجے، تو پوری شروع سے آخر تک زکوٰۃ کے مسائل سمجھانا یہ بڑا ایسے جیسے کسی کو شروع سے 6 کلمے یاد کرا رہے ہیں آپ. اب اتنا ٹائم تو نہیں ہے نا کہ ہر ایک کو 6 کلمے یاد کریں. کچھ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے آخری دور میں 3 طلاقوں کے اپنے حکم پر ندامت ہوئی تھی اور کہا تھا مجھے اس حکم کو بطور سزا بھی نافذ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بالکل غلط ہے. حضرت عمر سے ایک روایت ہے کہ مجھے 3 چیزوں پر جتنی ندامت ہوئی اتنی کسی چیز پر نہیں ہوئی. یہ جو انہوں نے حوالہ دیا اس کے میں پورے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں ایک یہ کہ میں نے طلاق کو حرام کیوں قرار دیا، نمبر 2 میں نے متا کرنے والے کو رجم کیوں نہیں کیا، اسی طرح کی کوئی تیسری چیز ہے. تو اس کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ میں نے 3 طلاقوں کو نافذ کیوں قرار دیا، بلکہ الفاظ کیا ہے کہ میں نے طلاق کو حرام کیوں نہیں قرار دیا. تو 3 طلاقوں کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے اس لیے. اور دوسری بات یہ کہ یہ حدیث موضوع من گھڑت ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے سند کے لحاظ سے. اس پر میری کتاب میں پوری تحقیق ہے اس روایت کی، سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے. اور ویسے عقل کے لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے. عقل کے لحاظ سے اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ حضرت عمر نے کیا کہ ایک حرام عورت کو حلال عورت کو حرام کر دیا، سارے صحابہ نے بھی قبول کر لیا، ان سے بھی غلطی ہو گئی. حضرت عمر نے انتقال کے وقت رجوع کا اعلان بھی کر دیا، پھر بھی سارے صحابہ اسے پرانے فتوے پر قائم رہے. تو یہ اسلام میں اتنی اگر خلفائے راشدین کے دور میں دھاندلیاں ہوئی ہیں نا کہ طلاق کے مسائل تبدیل ہو گئے، پھر تو اس دین کا اللہ ہی حافظ ہے. حضرت عمر کو قطعاً اختیار نہیں تھا کہ کسی حلال عورت کو حرام کر دیں. حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف کس کو ہے؟ اللہ کو، نہ تو بطور سزا وہ یہ کام کر سکتے تھے نہ کسی اور پہ. سزا جب دی جاتی ہے تو کوڑے لگا کے، یہ قاضی کو اختیار ہے، بیوی کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار قاضی کو نہیں ہے، نہ حضرت عمر کو نہ کسی اور کو. تو یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، حضرت عمر کو کیا سمجھ میں نہیں آئے گی؟